الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں اور آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی دو یا تین بڑی پیاری پیاری احادیث کے اوپر کلام کریں گے. پہلی حدیث مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے: عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہے اس کے رب ہونے کی حیثیت سے، اور اسلام پر راضی ہے دین ہونے کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی ربوبیت پر مطمئن ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، اور ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے. اس حدیث مبارک کے اندر بھی اسی مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا جس پر ہم نے پچھلی حدیث میں کلام کیا تھا. پچھلی حدیث مبارک کے اندر مفہوم یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں گے، تین خوبیاں ہوں گی، وہ ان کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. تو وہاں الفاظ تھے ایمان کی مٹھاس کے، اور یہاں پر ہے ایمان کے ذائقے کے. اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا. کس نے؟ جس کے اندر یہ تین وصف پائے جائیں. ان تین اوصاف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ان تینوں چیزوں کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور رب مان لیا، اسلام کو اپنا دین مان لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، تو اب اس کے دل کے کسی گوشے کونے میں کوئی گھٹن، کوئی ناپسندیدگی نہ ہو، ان کو قبول کرنے کے اندر اس کے دل کے اندر کوئی ناگواری نہ ہو، وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسلام کو قبول کرے. کوئی انقباض، کوئی تقدر، کوئی گھٹن، کوئی دباؤ، کوئی پریشر اس کے دل و دماغ پہ نہیں ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں کہ شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، کھلے دل کے ساتھ اس نے اسلام کو اپنا دین مانا، کھلے دل کے ساتھ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا. یہ تو اس کا اجمالی مفہوم ہے. اب آگے پھر اس کی کچھ تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کے بہت سارے مفاہیم نکلیں گے اور اس کی بہت ساری جزیات نکلیں گی، لیکن ان میں ایک شے کو میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس کے دل میں کوئی رکاوٹ اور تنگی پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو احکام اسے دے، جن چیزوں کا پابند کرے، اس پابندی کو قبول کرنے کے اندر اس کے دل میں کوئی تنگی، رکاوٹ اور ایک ناپسندیدگی کا احساس نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام کو وہ قبول کرے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ جن کی حکمت سمجھ نہیں آتی، ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن جب حکیم مطلق اللہ تعالیٰ، جب حکیم مطلق کی طرف سے آیا ہے تو وہ حکم حکمت سے بھرپور ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اس مفہوم کو بڑا واضح کر کے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں پسند ہو لیکن تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ علیم اللہ ہے، اللہ عز و جل ہے، سارے علم جس کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کلیات جزیات ہر ہر شے کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، علیم بکل شیء اللہ تعالیٰ ہے، علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے، علیم بما فی الصدور اللہ تعالیٰ ہے، لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ تعالیٰ ہے، جس پہ آسمان و زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں، دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دل کے اندر آنے والے خیالات کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی حکم دیا جائے وہ تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور تمہیں کوئی شے پسند ہو اور تمہیں حکم اس کے برخلاف دے دیا جائے، شے تمہیں پسند ہے حکم اس کے برخلاف ہے لیکن تمہاری پسند ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے وہ شے تمہارے لیے بری ہو، تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے، گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کسی ایسی شے کا مطالبہ کرتے ہیں جو انہیں بڑی پسند ہوتی ہے، لیکن بڑے جانتے ہیں ان کے لیے نقصان دے تو بڑے نہیں دیتے، اور بعض اوقات بچے جو ہے وہ کسی شے کو قبول نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے اور بڑے کرنے کا بولتے ہیں اور وہ کام ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بچہ تو بولے گا کھیلوں گا، مجھے کھیل ہی پسند ہے، ماں باپ اس کے گھر والے اس کے پکڑ پکڑ کے اسکول لے کے جا رہے ہیں، بچے کو نہ پسند ہے اسکول جانا، کھیل پسند ہے، تو جو کھیل اسے پسند ہے وہ اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے برا ہے، اور وہ جو اسکول کی تعلیم اسے ناپسند ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے، مدرسے کی تعلیم جو اسے ناپسند ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے احکام ایسے ہو سکتے ہیں کہ تمہیں ناپسند ہوں لیکن تمہارے لیے بہتر ہو، اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ تمہیں بہت پسند ہوں لیکن تمہارے لیے بری ہوں، لہذا اپنی پسند اور ناپسند کو وہاں چھوڑ دو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ دنیاوی معاملات ہیں، کاروبار 100 ہیں، آپ یہ نہ کریں وہ کر لے، وہ نہ کرے وہ کر لے، نوکریاں 100 ہیں، یہ نہ کرے وہ کر لے، وہ نہ کرے وہ کر لے، آپ کی مرضی، لیکن جہاں حکم الہی آ گیا وہاں جیسا حکم آ گیا اب اپنی پسند بھی اس پہ قربان کر دیں، اپنی ناپسند بھی اس پہ قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سود حرام ہے، لیکن مزہ تو بڑا ہے سود کے اندر، بیٹھے بٹھائے آدمی پیسے دیتا ہے اور دڑا دڑ پیسے آتے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے مال ضائع ہونے کی کہ کبھی کوئی نقصان ہو جائے گا جیسے کاروبار میں ہوتا ہے، سود کے اوپر 1 کروڑ روپیہ دے دیا، ماہانہ 1 لاکھ روپیہ سود آ رہا ہے بغیر فکر کے، بغیر رقم کے ڈوبنے کے اندیشے کے، تو بڑا پسند ہے، نفس کو بڑا پسند ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اگر سود سے بات نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ سود سے منع کر دیا۔ اب نفس کو مفت میں آتے ہوئے پیسے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، تو اب اپنے نفس کا مزہ اور پسند سائیڈ میں کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دیں۔ تو جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ تنگ دل نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند نہیں کرے گا۔ اس پر اور بھی بڑی تفصیل سے کلام ہو سکتا ہے لیکن اختصار میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی۔ اچھا، دوسری بات تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو،
اس کے مفہوم کے اندر بھی وہی چیز آتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مان لیا تو اب نبی پاک علیہ السلام بحیثیت رسول جو حکم دیں گے اس کو قبول کرنے کے اندر دل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام مشورہ دیں تو اس میں خود نبی پاک علیہ السلام اختیار دے رہے ہیں کہ چاہو قبول کرو چاہے نہ کرو, لیکن جب حکم دیں تو پھر حکم کے اندر یہ نہیں ہے کہ چاہے قبول کرے اور چاہے نہ کرے. حکم ہے تو ماننا ہی پڑے گا, حکم ہے تو کرنا ہی پڑے گا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, تمہارے لیے بہتر ہو, اور تمہیں پسند ہو اور تمہارے لیے شر ہو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, مطلب یہ کہ قبول کرو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جاری ہونے والے احکام کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے, فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں. لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہ کر لیں, اور پھر اپنے دلوں کے اندر اس شے کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں جو آپ حکم ارشاد فرمائیں, اور دل و جان سے تسلیم کر لیں. یعنی فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو جو حکم فرمائیں ان کے دلوں میں اس کے بارے میں رکاوٹ نہ آئے, اس کے قبول کرنے سے کترائیں نہیں بلکہ دل و جان سے اس کو تسلیم کریں, اور دل کے اندر بھی ان کے ناپسندیدگی اور نہ ماننے کا خیال پیدا نہ ہو. فرمایا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے, کیونکہ مومن وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتھارٹی تسلیم کرتا ہے, جو ان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے. جس نے نبی کے فیصلے کو قبول نہ کیا وہ کہے گا مسلمان. لہذا اسلام اور ایمان اسی کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ فیصلوں کو تسلیم کیا جائے. عمل کرنے کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عملی اعتبار سے بھی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کجی نہ آئے, ٹیڑھا پن نہ آئے, لیکن جہاں تک قبول کرنے کا معاملہ ہے تو قبول تو باہر صورت اس کو کرنا ہی کرنا, اس میں تو اصلاً گنجائش نہیں ہے, ورنہ پھر اسلام سے یا ادھر ہیں یا اندر ہیں. اچھا اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہیں اس معاملے کے حوالے سے, لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ میں کلام کر رہا ہوں اس لیے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. تیسری بات جو ارشاد ہوئی تھی وہ تھا وبل اسلامی دینا, ویسے یہ دوسری بات تھی لیکن بیان کے اندر یہ تیسری آ گئی, حدیث مبارک کے اعتبار سے دوسری ہے لیکن ہمارے موضوع کے اعتبار سے یہ تیسری ہو گئی, کہ ایمان کا ذائقہ اس بندے نے چکھ لیا جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے, جس نے اسلام کو اپنے دین کے طور پہ قبول کر لیا. اسلام کو دین کے طور پہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی وسیع مفاہیم ہیں بہت سارے, لیکن وہ سب کی بنیاد تقریباً ایک ہی بنے گی. تو یہ ہے کہ اسلام کو دل سے تسلیم کر لینے کا نام, دین کے طور پہ تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ جس پہ چلا جاتا ہے. دین وہ طرز زندگی ہے جس پہ چلا جاتا ہے, جس کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. اسلام کو جب بحیثیت دین مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی اس کے مطابق گزرے, اب زندگی کے جملہ افعال و اعمال اس کے مطابق ہو, اور اسلام کے کسی حکم کے اوپر اعتراض نہ ہو, کلام نہ ہو, شک و شبہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے حکم دے بھی دیا اور پھر بھی دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکم حق ہے یا نہیں, درست ہے یا نہیں, صحیح ہے یا غلط ہے. معاذ اللہ, اگر ایسے شکوک و شبہات اسلام کے احکام کے بارے میں ہوں گے تو پھر اسلام نہیں ہوگا. ایمان کا مزہ تو دور کی بات ہے, پھر نفس اسلام ہی نہیں ہوگا, نفس ایمان ہی دل سے جو ہے وہ نکل جائے گا. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے, ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. فرمایا مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, پھر شک نہ کریں, پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوں اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں خوب خوب کوشش کریں، یہی سچے ہیں۔ فرمائے یہی سچے ہیں، کس بات میں؟ اپنے دعوی ایمان میں، اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں ہوتا ان کو، ان کی حقانیت میں، ان کے احکام کی حقانیت میں شک نہیں ہوتا، اور اپنی جان اور مال اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اسلام کو دین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے کسی حکم کے اوپر اعتراض نہ ہو۔ حکمت بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اسلام کا یہ حکم ہے، اس کی کیا حکمت؟ حکمت پوچھنے میں کوئی اعتراض نہیں، حکمت پوچھنے کے اوپر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر حکمت پتہ نہ چلی تو حکم نہیں ماننا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ پانچ نمازیں فرض ہیں، چھ کیوں نہیں؟ فجر کے اندر دو رکعتیں فرض ہیں، چار کیوں نہیں؟ حکمت تو پوچھی جا سکتی، لیکن اگر حکمت نہ پتا چلے، یہ نہیں کہ حکمت نہیں، حکمت قطعاً ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر حکمت نہ پتا چلے کسی بھی حکم کی تو کیا مطلب اس کا کہ پھر اسلام کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے جب قبول کر لیا تو اب اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اب یہ نہیں کریں گے کہ ترقی تو سود کے بغیر ہو نہیں سکتی، پردہ کریں گے تو پھر عورت کیسے ترقی کرے گی؟ پردہ اسلام کا حکم، سود حرام ہے، اسلام نے فرمایا۔ موسیقی، گانے بجانے اور جس طرح یہ سب ہوتا ہے حرام ہے۔ اب یہ ہے کہ نفس زور مارتا ہے کہ نہیں یہ موج مستی ہونی چاہیے، تو پھر کلمہ نفس کا پڑا تھا یا اسلام کا پڑا تھا؟ دین اپنا اپنے نفس کو بنایا تھا یا اسلام کو بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مانا تھا یا اپنے نفس کو مانا تھا؟ خواہش نفس کو خدا بنایا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی۔ ایمان کا مزہ اسے ملے گا، ایمان کا مزہ اسے ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہے، لہذا ان کے جو احکام ہوں گے اس کے اوپر وہ راضی رہے گا۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم میں نے عرض کیا ہے، اس کے دیگر مفاہیم بھی ہیں اور ان کی تفسیر کے اندر جائیں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ تفسیر ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک دوسرا مفہوم، چونکہ وہ بڑا ریلیٹڈ ہے اور اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، گھر کا فرد دنیا سے چلا گیا، مال چوری ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی اہم شے کھو گئی، اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، شکوا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے شکوا نہ کرنا، راضی رہنا۔ جو بندہ نقصان کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، ایمان کا مزہ پا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، شکوا نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، وویلا نہیں مچاتے، یہ نہیں کہتے یا اللہ یہ کیا مصیبت ڈال دی۔ جو بعض لوگ معاذ اللہ مصیبت کے وقت میں کفریہ جملے تک بک دیتے ہیں، کسی گھر کے اندر موت ہو گئی، جوان موت ہو گئی، تو معاذ اللہ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی گھر ملا تھا، کوئی بچہ فوت ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو میرا بچہ ہی ملا تھا مارنے کے لیے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولتے ہیں، نقل کفر نہ معاشر۔ سمجھانے کے لیے میں نے یہ جملے عرض کیے، اور ایسے جملے تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں اور ان چیزوں کی معلومات حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے لا علمی کی وجہ سے ہمارا ایمان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھیجی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اس لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر بیمار بھی ہے یا تندرست ہے یا بیمار ہے، دونوں صورتوں میں اگر کوئی حال پوچھتا ہے کہ جناب کیسے ہیں، تو آگے سے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے، ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہی بیان کی جائے۔ تو ان جملوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے کہلانے والے جو ہیں وہ اس جہالت کا ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت پہنچی تو معاذ اللہ شکوہ شکایت شروع کر دیں گے، اور ان کی بنسبت آپ یقین کیجئے گھروں میں ان پڑھ بوڑھی عورتیں، ان کا ایمان اور ان کا اللہ عز و جل سے راضی ہونا یہ پڑھے لکھوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان، کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم تو خوش ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہوتا ہے، یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہونا، مر رضی باللہ ربن۔ تو ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جو ہے وہ خوبی ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، تب ایمان کا مزہ محسوس ہوتا ہے، ورنہ ایمان تو ایسے ہی دل کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی۔ کیوں ایمان ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کو ایک باقاعدہ اسے محسوس کرنا، اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کا مزہ محسوس کرنا، اس کے لیے کچھ خوبیاں چاہیے، کچھ شرائط ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اگلی حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور چونکہ جیسے پچھلی حدیث کے اندر بھی اسلام ہی کا بیان تھا کہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو، یہاں پر بھی اسلام کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کا بیان ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ سنیے، پھر اس کے بعد اس کی شرح کرتا ہوں۔ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں یعنی امت دعوت جن کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا، پہنچنا تھا، پہنچے گا، اس امت میں کوئی بھی شخص یہودی ہو یا عیسائی، وہ میرے بارے میں سنے اور پھر اس حالت میں مر جائے کہ اس دین پر ایمان نہ لائے جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ میرے بارے میں سنے اور پھر بھی اس حالت میں اسے موت آ جائے کہ اس دین پر ایمان نہ لائے جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا۔ اس حدیث مبارک کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اب یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان لانا آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا سنیں پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، کسی اور دین پر چلتا رہے اور آخرت میں نجات پا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب نجات موقوف ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے پر. آپ کو تسلیم کریں گے تو آخرت کی نجات ہے، ورنہ نہیں. اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے دین کے بڑے بنیادی مقدمات ہیں، اور ان کو بیان کرنے کی حاجت اس لیے بھی ہے کہ آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر دین کے اندر اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی قیامت کے دن نجات پا جائیں گے. یعنی معاذ اللہ، اسلام کے علاوہ خواہ وہ دین شرک ہے یا وہ دین سماوی ہے یا وہ بت پرستی کا دین ہے، تو ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی حق کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ نجات مل جائے گی. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ عقیدہ اور یہ باتیں دین اسلام کی بنیادی ترین حقیقتوں کے برخلاف ہیں. یہ ضروریات دین کا انکار ہے. نجات صرف اور صرف اسلام میں. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے ان کے زمانے میں ان پر ایمان لانا تھا، جملہ نبیوں کے ساتھ جو تفصیلی طور پہ پیروی کے اعتبار سے ایمان تھا وہ اپنے اپنے زمانے کے نبیوں پر لانا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی کے طور پہ دنیا میں مبعوث فرمایا، اب اس کے بعد نجات حتمی طور پہ، قطعی طور پہ اب منحصر ہو گئی دین اسلام کے اندر، موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے اوپر. یہ ہمارے دین کی بڑی اہم بنیاد ہے. آج کل وہ دو چار لفظ کسی کتاب کے پڑھ لیے یا جو ہے وہ انگلش کے پڑھ لیے اور دین اسلام کی نئی تعبیرات اور تشریحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دین اسلام کی تعبیرات نہیں ہیں، یہ دین اسلام میں تحریفات ہیں، یہ تبدیلیاں کرنے کی کوشش ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اب چند دین کے بڑے بنیادی مقدمات، مسلمات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے اور بہت سی کتابیں نازل فرمائی، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہم ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ حق تھا، یہ ہمارا ایمان. اور یہ قرآن پاک کے اندر ہم اس کا حکم ہے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ، کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ. سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یہ ہمیں قرآن پاک نے سکھا. اور ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کو ماننے کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے. مرتبے میں ان کے فرق ہے، ایک نبی کا مرتبہ دوسرے سے بلند، ایک رسول کا مرتبہ دوسرے سے بلند، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند، یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن ماننے کے اندر کوئی فرق نہیں، مانتے سب کو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو آدھا مانتے، ایک کو پورا مانتے، ایک کو اتنا سا مانا، ایک کو اتنا، نہیں. ہم ہر نبی کو پورا پورا مانتے ہیں، ہر نبی کو دل و جان سے پورا پورا برابر برابر مانتے ہیں، ہم ان میں فرق نہیں کرتے. ہماری پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم سارے کتابوں کو مانتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. یہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے ہیں، سارے نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین، آخری نبی، یہ ہمارا عقیدہ. لہذا آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنا دیا ہے وہ باطل ہے، وہ مردود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہے، نہ کوئی ایسا نہ کوئی ویسا، سچا نبی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، حدیث میں فرمایا گیا دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے. دجال ہے بہت دجل و فریب کرنے والا، کذاب ہے بہت کذب بیانی کرنے والا، جھوٹ بہت بولنے والا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی اور نہ فرمائے گا. یہ ہمارا دوسرا عقیدہ. تیسری ہماری دین کی بنیادی بات کہ دین اسلام اللہ عز و جل کا آخری دین ہے اور کامل دین ہے. آخری دین ہے اور کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ میں نے پسند کر لیا. اب یہاں پر کیا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو ہمارے لیے پورا کر دیا اور اسلام کو ہمارے لیے بطور دین کے منتخب کر لیا. یہ ہمارا اگلا عقیدہ. اس سے اگلا عقیدہ، اللہ عز و جل کے نزدیک معتبر دین، قابل قبول دین صرف اسلام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. پانچویں بات، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کوئی دین قبول نہیں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہ پانچواں مقدمہ ہمارا، پانچویں مسلمات میں سے، کہ دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. چھٹی بات، جو دین اسلام سے پھر جائے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے نیک اعمال، اچھے اعمال، ظاہر جو اچھے اعمال نیک اعمال ہے وہ برباد ہو جائیں گے. خواہ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے صدقہ دیا، اس نے حج کیا، اس نے زکاتیں دی، اسلام سے پھر گیا تو اعمال برباد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، پھر وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گیا، فرمایا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برباد ہیں اور یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اگلی بات ہوگی، کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں ثواب کا باعث نہیں بن سکتا. یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے. اب یہ جو میں نے جتنی آیتیں بیان کی ہیں، ان سب آیتوں کا صرف اختصار میں ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر جو مقدمہ میں نے پیش کرنا ہے، اس کے اوپر جو چیز پیش کرنی ہے وہ میں عرض کر سکوں. یہ ساری آیتوں کی روشنی میں نے بیان کیا اور اس میں کسی آیت کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس کا معنی پوشیدہ نہیں ہے، اس کے معنی کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے، کچھ اور بیان کر دیا. قرآن پاک کی آیتیں سیدھی سیدھے میں نے عرض کی ہیں، ہر ایک کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا. تو مقدمات کیا ہوئے، پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور کتابیں بھیجی ہیں اور ہمیں سب کو ماننے کا حکم دیا اور ہم سب کو مانتے ہیں. دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی. تیسری بات، دین اسلام آخری مکمل دین ہے. چوتھی بات، بحیثیت دین کے صرف اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، قابل قبول ہے. پانچویں بات، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں. چھٹی بات، اسلام سے پھرنے والے کے جملہ اعمال برباد ہیں اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے اعمال کا ثواب بھی آخرت کے اندر اسے نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ دین اسلام سے جو ہٹ گیا یا جو ہٹا ہوا ہے وہ آخرت میں نجات پانے والا نہیں ہے. اسلام ہی آخری دین ہے، اسلام ہی قابل قبول دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی نجات دینے والی ہے، آپ کو نہ ماننے والا آخرت میں نجات نہیں پائے گا، اسلام کو نہ ماننے والا آخرت میں نجات نہیں پائے گا۔ یہ وہ قطعی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، حتمی باتیں ہیں، ضروریات دین میں سے باتیں ہیں جو ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ دوسرے مذاہب میں بھی کچھ حق کے متلاشی پائے جاتے ہیں، اب بھی پائے جاتے ہیں، جو آخرت میں نجات پا جائیں گے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جس تک میرا پیغام پہنچ گیا، جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں جن کا نبوت کا دعویٰ ہے، جس نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو فرمایا کہ من اصحاب النار، وہ اصحاب النار میں سے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، حدیث مبارک میں جو بطور خاص ذکر ہے وہ ہے یہودی اور نصرانی کا، کہ یہودیون ولا نصرانی، میرے بارے میں کوئی بھی جو سنے، یہودی ہو یا عیسائی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جائے، تو فرمایا کہ وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ یہودی عیسائیوں کا کیوں بیان کیا؟ اس کی بطور خاص ایک وجہ ہے، اور بھی وجوہات ہوں گی، ایک دو میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اہل کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بطور خاص علم تھا۔ مکے کے مشرک تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کسی نبی نے تشریف لانا ہے، کسی نے دعوی نبوت کرنا ہے، وہ تو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جو پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے، تورات اور انجیل کو پڑھنے والے تھے، ان کی تو کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ہر آنے والی اگلی نسل کو بتائے، علماء اپنی عوام کو بتائیں کہ آخری نبی تشریف لانے والے ان پر ایمان لانے۔ تو ان کا بطور خاص نام اس لیے ہے کہ ان کو تو علم بھی تھا، ان کی تو کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے بیٹا سامنے آئے تو بندے کو تھوڑا سوچنا نہیں پڑتا یار میرا بیٹا ہے یا نہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا ہوا تھا، ان کی شکل مبارک ایسی ہوگی، صورت مبارک ایسی ہوگی، ان کے اوصاف یہ ہوں گے، ان کا کردار یہ ہوگا، ان کی تعلیمات یہ ہوں گی، وہ ان چیزوں کا حکم دیں گے، ان کے کمالات یہ ہوں گے۔ ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت و صراحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے نہیں مانا، لہذا ان کے لیے بطور خاص فرمایا گیا کہ یہ بھی نجات پانے والے نہیں، کہ ان کے تو کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ عیسائیوں کو تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر بتایا تھا۔ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بطور خاص صراحت کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب بھی اگر وہ نہ مانے، اب بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے نہ مانے، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد چند ایک پوائنٹس اور ہیں اس حدیث مبارک کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں۔